الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے جب سے انسان کی تخلیق کی، تب سے انسان کے ساتھ ساتھ اس کو آزمانے کے لیے مختلف چیزیں پیدا کیں، مختلف حالات پیدا کیے، اس کی زندگی میں اونچ نیچ کو رکھا، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب دنیا کی تخلیق کے مقاصد کا ذکر کیا، تو ان میں سے ایک مقصد یہ ذکر کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ زندگی اس لیے ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا پورے کا پورا جو مقصد ہے، جو ایم آف لائف ہے، وہ یہ کہ ہم عمل پہ آ جائیں، اور نہ صرف عمل پہ آ جائیں بلکہ احسن عمل پہ آ جائیں، بہتر عمل پہ آ جائیں، اچھے عمل پہ آ جائیں، اس عمل پہ آ جائیں جس عمل پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں کہا کہ اکثر عمل، یہ بھی نہیں کہا کہ زیادہ عمل، بلکہ جو ڈیمانڈ رکھی انسانیت سے وہ یہ کہ بہترین عمل لے کے آؤ. تو جہاں ہم نے عمل کرنے ہیں وہاں بہترین عمل کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی میں چاہتے ہیں. لیکن جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنی تھی کہ بہترین عمل کرو، میں نے اس لیے تم کو پیدا کیا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جن الفاظ کا چناؤ کیا، جن الفاظ کو چوز کیا، اس میں یہ کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان دو ایکسٹریمز کا ذکر کرنا تھا کہ زندگی اور موت، تو جو ترتیب رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پہ زندگی کو پہلے ذکر نہیں کیا بلکہ موت کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ زندگی موت سے پہلے ہوتی ہے. انسان پہلے دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر موت اس کو اگلے مراحل پہ لے کے جاتی ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ کہنا تھا کہ احسن عمل کرو, بہتر عمل کرو, تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدلا اور کہا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم بہترین عمل کرو. تو علماء نے اس نقطے کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے رکھ کے اس چیز کی طرف انسان کو یاد دلایا کہ موت حقیقت ہے, زندگی حقیقت نہیں ہے, زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, زندگی پائیدار نہیں ہے, زندگی کو دوام نہیں ہے, لیکن موت پائیدار ہے, موت کو دوام ہے, موت کے بعد کی زندگی حقیقی ہے, موت کی بعد والی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اب زندگی کسی کی چند دن ہو سکتی ہے, کئی بار کئیوں کی چند گھنٹے ہوتی ہے, کئی بار کئیوں کی چند مہینے, کئیوں کی چند سال, کئیوں کی چند دہائیاں, یا بہت ہی کم کسی کی 100 سال تک عمر شاید پہنچتی ہو. تو اس سے زیادہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جب موت کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ کی ہوگی. آخری زندگی کی جب بات ہوگی تو اس کو کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا وہ انفینٹ ٹائم تک ہے اور اس کے نتائج بھی انفینٹ ہیں. وہاں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو وہ بھی انفینٹ تک, اور وہاں ناکام ہو گیا تو وہ بھی انفینٹ تک, یعنی کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں. تو جب کمپیریزن کیا جاتا ہے دو چیزوں کا, تو وہاں پہ جو حقیقی چیز ہوتی ہے دوسری چیز کے مقابلے میں, تو اس کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں, ہم سب وقت گزار رہے ہیں. تو جب ہم یہ وقت گزار رہے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز واضح ہونی چاہیے, اوجھل نہیں ہونی چاہیے, وہ موت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. کیونکہ موت کا ادراک, موت کا یقین, موت کی فیلنگ, موت کو فیس کرنے کا احساس, موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں احساس, یہ وہ چیز ہے جو انسان کو احسن عمل, بہتر عمل, اچھے عمل پہ لے کے آتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان عمل پہ نہیں آتا. عمل سے کیا مراد؟ کہ عمل تو وہ کر رہا ہے لیکن اس عمل پہ نہیں آتا جس عمل پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے خاص زندگی دیکھنا چاہتے ہیں. صبح شام کا ہونا اور دن رات کا گزرنا اور دفاتر میں جانا, کاروبار پہ جانا اور اپنے دوست یاروں میں زندگیاں گزارنا, یہ وہ زندگی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر وقت مجھے یاد رکھے, یہ اس پورے منظر کو سامنے رکھے کہ یہ زندگی کوئی اس کو ایسے نہیں دی گئی کہ جس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا. وہ یہ چیز کو سامنے رکھے کہ یہ زندگی کے اندر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, مجھ سے کوئی کچھ چاہتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد سے کچھ چاہتا ہے, اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. اگر اولاد اپنے باپ یا والدین سے رخ موڑ لے, ان کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہ دے, ان کو ان کی بات کو سنی انسنی کر دے, ان کے کہے پہ عمل نہ کرے, ان کو دکھ دے, ان کی نافرمانی کرے, تو باپ اور ماں والدین کو یہ بات فیل ہوتی. اسی طرح اللہ رب العزت کا بھی انسان سے ایک تعلق ہے. انسان مخلوق ہے اللہ رب العزت کی ذات خالق, انسان اس کا بندہ ہے, وہ مالک ہے. اب جب وہ سامنے دیکھ رہا ہے انسان کو کہ جس طرح باپ بچے کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے, اسی طرح جب رب العزت انسان کو پال کے اس کو وہ वो बेबसी की जिंदगी से जो छोटे बच्चे की होती है कि ना वो करवट खुद ले सकता है ना बैठ सकता है, वो उस बेबसी से उसको निकाल के जवान करता है। तब जवान होता है वो शख्स, तो तब वो उस वो उससे रुख मोड़ लेता है और वहां पे वो हर बात पे ये सोचता है कि मेरी मर्जी क्या है, अल्लाह ताला की मर्जी को पसपुष डाल देता है और इसी तरह जिंदगी चलती है। दिन रात गुजरते जाते हैं, ना वो उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला की कोई याद होती है, ना कोई जिक्र होता है, ना उससे मोहब्बत और ताल्लुक का कोई इजहार होता है। तो अब खुद इंसान अंदाजा लगाए कि कैसी वो जिंदगी है कि जिसका एंड ये है कि जब इसने ये सब चीजों को छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होना है और अल्लाह ताला ने उससे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने मुझे कितना याद किया। क्योंकि जब इंसान किसी रात को याद करता है तो उसके अहकाम को भूलता नहीं है, तो वहां पे अल्लाह ताला ने ये सवाल करना है कि मुझे कितना याद किया और उसकी वजह से मेरे कहे पे कितना अमल किया। जिंदगी तो गुजर गई, जिंदगी तो एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो गुजर गया, लेकिन उसमें मत किया। तुमने हर उस चीज को याद किया जो मेरा गैर, मतलब तुम्हें ये पता था कि बीवी को बीवी के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, कारोबार पे जाना है, ये सब पता है, दोस्तों के साथ क्या करना है, ये सब पता है। लेकिन जो चीज नहीं इंसान के जहन में आती वो ये कि जिस रात ने ये सब कुछ दिया और जिसके पास मैंने जाना है कि ये सारी चीजें बेवफा है, ये सारी चीजें आर्जी हैं। यकीन से कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें इंसान से छूट जाएंगी और ये वो वक्त दूर नहीं है जब ये छूटने वाली। तो जब अनकरीब ये सारी चीजें छूट जाएंगी तो मैं इनके लिए अपने उस अल्लाह को नाराज करूं, अपने उस अल्लाह को भूल जाऊं कि जो जिसके पास मैंने हमेशा रहना। जिंदगी की हकीकत को इंसान को समझना चाहिए। जिंदगी सिर्फ इस चीज का नाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह में जब इंसान को ये ऑफर की कि कौन मेरे करीब होना चाहता है, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला ने ऑफर की थी कि कौन मेरे करीब होना चाहता है, जिसमें पहाड़ भी थे, जिसमें आसमान थे, जिसमें जमीन थी, ये सब कुछ था। तो तमाम मखलूकात इस चीज से डर गई कि इस ऑफर के अंदर दो चीजें, एक ये कि अगर तो हमने अमानत को उठा लिया, यानी कि ऑफर ये थी कि मैं तुम्हें एक अमानत दूंगा, जो उसको उठाएगा वो मेरे करीब, जो उसको ना उठा सका वो मुझसे दूर। तो वो तमाम मखलूकात ने ये सोचा कि अगर हम इस ऑफर को ना पूरा कर सके, अमानत जो अल्लाह ताला ने हमें देंगे वो ना उठा सके, तो फिर हमारा क्या बनेगा, फिर अल्लाह से दूरी। और इस पहलू को देख के वो डर गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि वहमला हल इंसान, कि इंसान ने उस अमानत को उठाने का अहद किया, उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसको शौक था अल्लाह के कुर्ब, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था अल्लाह की मोहब्बत का, वो चाहता था अल्लाह के करीब होना। और इस शौक, इस जज्बे ने उसको इस बात पर मजबूर किया कि वो इस अमानत को उठा ले। तो जब आलम अरवाह में इंसानियत ने इकरार किया, अल्लाह हमें आपका कुर्ब चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका ताल्लुक चाहिए, हम आपके करीब होना चाहते हैं, तो तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ऑफर के कबूल करने की वजह से कहा ठीक है, अब मैं उस अमानत को तुमको दूंगा और देखूंगा कौन उस अमानत को उठा सकता है और कौन नहीं उठा सकता। یعنی کہ انسانیت انسانوں کے اندر ایک فیصلہ ہوگا کون امانت اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے زندگی بنائی. عالمی ارواح میں انسانوں کی ارواح ویٹ کر رہی ہیں اپنی باری کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دیں کہ ہم اس امانت کو اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ان روحوں کو مواقع دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے امانت کو اٹھانے کا. امانت کو اٹھانے کے لیے روح کو ایک سواری چاہیے تو اسے جسم مہیا کر دیا جاتا ہے. روح اصل سوار ہے, جسم فقط سواری ہے. پھر سواری کو نشو نما دی جاتی ہے اور اس کو جوانی تک پہنچایا جاتا ہے. جب جوانی میں انسان کا جسم طاقت پکڑ جاتا ہے اور روح تیار ہوتی ہے مکمل طور پر سواری کے لیے, تو وہاں سے اس کا امتحان, وہاں سے اس کی آزمائش, وہاں سے اس کو امانت کے اٹھانے کا امتحان اللہ رب العزت شروع کرتے ہیں کہ سواری تمہارے پاس جسم ہے, سوار تمہاری روح ہے, چلو اب اس امانت کو اٹھاؤ. تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے امانت ہے کیا, کیا چیز مجھے امانت دی جا رہی ہے جس کی میں نے حفاظت کرنی ہے. یہ امانت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے وقتی طور پر اور وقت پورا ہونے پر وہ مالک اس چیز کو واپس لے لیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ امانت کیا ہے جو اللہ تعالی ہمارے پاس رکھ رہے ہیں, اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہم حقیقی طور پر اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں. تو وہ امانت کیا ہے یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور وہ کیسے بتاتے ہیں, وہ انبیاء کو بھیج کر قرآن اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کی سیرت اس سب کے ذریعے سے وہ میسج ہم تک پہنچایا جاتا ہے کہ یہ امانت ہے جس کو شریعت کہہ دیا جاتا ہے, جس کو دین کہہ دیا جاتا ہے, جس کو احکام الہی کہہ دیا جاتا ہے, وہ امانت. پھر وہ احکام الہی, وہ قرآن, وہ حدیث ہم پہ واضح کرتی ہے کہ تمہاری زندگی کی ایک ایک چیز امانت ہے. تمہاری آنکھ تمہاری نہیں یہ میری ہے, تمہاری زبان تمہاری نہیں یہ میری ہے, تمہارا کان تمہارا نہیں یہ میرا ہے, تمہارے جسم کا ایک ایک عضو تمہارا نہیں یہ میرا ہے, نہ صرف تمہارا جسم بلکہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں یہ میری ہے, تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارا نہیں یہ میرا ہے, یہ علم جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ تمہارا نہیں یہ میرا ہے, یہ مال جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ تمہارا نہیں یہ میرا ہے, یہ اولاد جو تم کو دی جاتی ہے یہ تمہاری نہیں یہ میری ہے, تمہارے پاس فقط یہ امانت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کیا تو امانت کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے. اب اگر انسان کو پتا ہو کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرا نہیں, اور اگر اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو وہ ضائع کرے اور اس میں اللہ کو نہ یاد کرے, غافل رہے اللہ رب العزت سے, جس کا اظہار وہ گناہ کر کے کرتا ہے, جس کا اظہار وہ دن کی اس وقت جب صبح کو حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی پکار آتی ہے اور وہ اپنے بستر پر سو رہا ہوتا ہے اس طرح سے کرتا ہے, یا دن کے وقت کاروبار میں اس کو حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے تو دکان پہ بیٹھا رہ کے جس کا اظہار کرتا ہے, تو یہ سارا امانت میں خیانت ہے. اگر کوئی شخص معاملات کے اندر جھوٹ بولتا ہے, سودا بیچتا ہے جھوٹ بول کر, پیسے اکٹھے کرتا ہے دھوکہ دے کر, تو یہ اس نے اپنی زندگی اپنے علم کے ساتھ خیانت کی. جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا, جو مال دیا تھا اس کے ساتھ خیانت کی, جو زندگی دی تھی, جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی اس کے ساتھ خیانت کی. تو یہ سارا سلسلہ جو جوانی سے شروع ہوتا ہے, انسان کا نکاح ہوتا ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے, وہ اولاد اسے امانت دی جاتی ہے, وہ شوہر کو بیوی امانت دی جاتی ہے, بیوی کو شوہر امانت دیا جاتا ہے کہ دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کیا کرتے ہو, جب محض غصے کی بنا پہ ناحق انسان کسی کو ڈانٹتا ہے تو امانت میں خیانت ہے. جب غصے کی بنیاد پہ صرف فیملی کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, انا کی بنیاد پہ کہ اس نے مجھ کو یہ کہا, اس نے مجھ سے میرے ساتھ یہ کیا, صرف اس بنیاد پہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صلہ رحمی کرنی ہے, اچھا سلوک کرنا ہے, وہاں یہ نہیں ہے کہ جب تو کوئی دوسرا اچھا سلوک کرے تو تب اس کے ساتھ کرو, کہا کہ جب کوئی توڑے تو اس کے ساتھ جوڑو. تو اگر یہ نہیں کر رہا تو یہ امانت میں خیانت کر رہا. تو عبادات, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ امانت. پھر اخلاقیات کے غصے کو قابو کرنا, شہوت کو قابو کرنا, تکبر کو ختم کرنا, یہ سارا کچھ امانت. دوسروں سے معاملات صحیح طرح سے کرنا, یہ امانت. اللہ رب العزت کو ایک جاننا, بدعات کو نہ کرنا, یہ امانت. یہ پوری کی پوری زندگی جوانی سے جب شروع ہوتی ہے, مختلف سٹیجز سے گزرتی ہوئی, انسان کا نکاح ہو, بچے ہوں, پھر ان کو پالنا, ہوتے ہوتے ایک انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, تو یہ کچھ فیزز انسان گزرتا ہے. یہ سارے فیزز امانت ہیں. ایک نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے, ابھی موت تو بہت دور ہے, جب موت قریب آئے گی تو دیکھوں گا. تو جوانی کی امانت کہاں گئی؟ یہ جوانی بھی اس کے پاس امانت تھی. جوانی کے بعد میں سوال ہوگا کہ تمہیں قوت طاقت دی کہ کیا کیا تم نے, کتنا مجھ کو یاد کیا, کتنا مجھ کو راضی کیا. اور جب اللہ تعالی کو منظور ہوتا ہے کہ یہ اس کا ٹائم فریم ہے امتحان کا, جیسے کوئی بھی امتحان دنیاوی بھی ہو تو ایک وقت ہوتا ہے, کوئی امتحان ایک گھنٹے کا, کوئی دو گھنٹے کا, کوئی تین گھنٹے کا, تو جب وہ وقت ختم ہوتا ہے تو بس اس کو اس امتحان کا سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ دنیا ایک امتحان کا ہے, ایک ایگزامینیشن ہال ہے. تو جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوتا ہے اس کو اس ایگزامینیشن ہال سے آگے نکال دیا جاتا ہے, اور آگے پھر اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے, اس کے کوسچنز کے آنسرز کو چیک کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب کوسچنز کے آنسر؟ مطلب کہ یہ ساری چیزیں جو زندگی کے حالات ہیں یا احکام ہیں, یہ اللہ کے کوسچنز. یہ خوشی, یہ اللہ کی طرف سے کوسچن. یہ غم, اللہ کی طرف سے ایک کوسچن ہے. یہ جوانی, اللہ کی طرف سے ایک کوسچن ہے. یہ بڑھاپا, اللہ کی طرف سے ایک کوسچن ہے. یہ اولاد کا ملنا, مال کا ملنا, یہ سب اللہ کی طرف سے کوسچن ہے. کسی خوبی کا ملنا, یہ اللہ کی طرف سے کوسچن ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کوسچن کا یہ کیا آنسر کرتا ہے. غم پہ صبر کرتا ہے, خوشی پہ شکر کرتا ہے, اور کسی نعمت کے ملنے پہ شکر کرتا ہے, اس کا ساتھ, اس کا حق ادا کرتا ہے, اس کا صحیح یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا, مال کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا, وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ بس اللہ. اور یہ ساری چیکنگ شروع ہو جاتی ہے جیسے انسان اس ایگزامینیشن ہال سے اگلی اسٹیج پہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو موت کچھ نہیں ہے اس کے کہ زندگی کے ایگزامینیشن ہال سے نکال کر اس کو اگلے اسٹیجز پہ پہنچا دیا جاتا ہے. موت صرف یہ ہے کہ اس جسم کی سواری جو کہ اس کو پیدائش پہ دی گئی تھی اس امتحان کے اندر داخل ہونے کے لیے, اس سواری کو واپس لے لیا جاتا ہے. روح تو قائم ہے, روح تو عالم ارواح میں جب اس کا وجود اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اب اس کا کوئی اینڈ نہیں, اس کا کوئی اختتام نہیں, اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. ہاں سٹیجز اس کی بدلیں گی, پہلے عالم ارواح میں, پھر دوسری سٹیج جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ دنیا کی, اس امتحان گاہ کی, ایگزامینیشن ہال کی, اور پھر موت کے وقت جسم کو لے کر اس روح کو اگلی منازل کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے چونکہ جسم ہے, روح نہیں ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ ایک جسم آ گیا، وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اپنی روح کی وجہ سے، تو زندگی گزرتی ہے، موت آتی ہے، روح کھینچ لی جاتی ہے اور پھر ایک غیر متحرک ساکن جسم بن جاتا ہے جس کو ہم موت کہہ دیتے ہیں، اور روح اگلی چیز پہ چلی جاتی ہے. روح تو ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، بس وہ امتحان گاہ سے نکال دی گئی، آگے پہنچا دی گئی، اور آگے اس کے سوال جواب شروع ہو گئے. پھر قبر کے اندر سوال جواب کے نتیجے میں کچھ ریزلٹس آ جاتے ہیں. اگر اس کے سوال جواب صحیح ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون، پہلا سوال، نبی کون، اور تمہارا دین کیا، ان سوالوں کے جو جواب وہ دیتا ہے اس کے مطابق قبر کے اندر ہی اس کو سزا یا جزا کا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور جس کو کامل طور پر مکمل کیا جائے گا آخرت کے اندر، کہ پھر ڈیٹیلڈ اس کی کوشچن آنسر کیے جائیں گے، ان ڈیپتھ اس کی اسکروٹنی ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا کہ ہاں کیا کیا، مال کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وقت کے ساتھ. وہ اگر آنسر کر سکا تو پھر شروع کے وعدے کے مطابق، شروع کے ایگریمنٹ کے مطابق اسے اب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی جگہ جنت دے دیں گے. جنت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے قرب کی جگہ، وہاں اللہ کے مقربین رہیں گے. جو اللہ کو پا لیں گے وہ وہاں رہیں گے، جو اس امانت کے حق کا حق ادا کر چکے ہوں گے وہ وہاں پہنچا دیے جائیں گے. بس یہ جنت ہے. جنت اللہ رب العزت کا مہمان خانہ ہے، وہاں اللہ رب العزت مہمان نوازی کریں گے انسان کی. جیسے کوئی کسی سے ملنے جائے تو وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اب اس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اس کی مہمان نوازی کرے گا، کسی کا ظرف کم تو وہ ویسی مہمان نوازی کرے گا، جس کسی کا ظرف زیادہ وہ ویسی مہمان نوازی کرے گا. اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنی شایان شان انسانوں کی مہمان نوازی کرے گا جو کہ اس کا قرب پا چکے ہوں گے اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے. تو وہاں اللہ رب العزت مہمان نوازی کریں گے انسان کی، اور جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر قرآن یا حدیث کے اندر آتا ہے وہ اللہ رب العزت کی فقط مہمان نوازی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ رب العزت اپنے بعض مقربین کو ایسی مہمان نوازی کرے گا کہ خود ان کو شراب طہور پلائے گا. اس کی دوسری جانب، جو اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہو گیا، اس امانت کو نہ اٹھا سکا، اللہ رب العزت شروع کے ایگریمنٹ کے مطابق اس کو اپنے سے دور کر دیں گے. جب دور کر دیں گے تو جیسے اللہ کا قرب اس کی شایان شان، کی مہمان نوازی اس کی شایان شان ہے، جب اس سے کوئی دور ہوگا تو اس کی ناراضگی بھی اس کی شایان شان ہے. اور جہنم کی جتنی سختی کا ذکر قرآن یا حدیث میں آیا وہ فقط یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے. اور اس نتیجے پہ جب پہنچ جائے گا انسان، جنت یا جہنم، اس میں پھر خالدین فیہا، پھر ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہے. یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ اپنی اختیار سے اللہ کا قرب آپٹ کرتا ہے، پھر دنیا میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے، جسم کی سواری دی جاتی ہے، پھر اس جسم کی سواری کو لے لیا جاتا ہے جب امتحان پورا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایگزامینیشن ہال دنیا سے نکال کے اگلے مراحل پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے آنسرز کو چیک کر کے اس کو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جنت یا جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ہے ایک انسان. اب اس پوری تفصیل کے اندر انسان جہاں الجھ کے رہ گیا ہے وہ یہ اس زندگی ہے وہ امتحان کا ہے. مطلب کہ اس کے اندر انسان الجھا ہوا ہے, یہ سمجھ ہی نہیں رہا یہ کہ امتحان کا ہے. ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر کیا منظر ہوتا ہے, جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ وقت ہے امتحان میں آنسر کرنے کا, ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. مستقل طور پر مکمل طور پہ اپنے کوشچن پیپر کے اندر مگر, آنسر کرنے میں مشغول, کوئی ان سے پانی کا پوچھے تو وہ پانی اپنی پیاس کو مؤخر کرتے ہیں کہ وقت پورا ہوگا پی لیں گے, کسی اور حاجت کا پوچھے مؤخر کر دیتے ہیں, کوئی انہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے, کوئی ان کو ان کی توجہ کو مبذول کرنے کی کوشش کرے تو اس پہ وہ خفا ہوتے ہیں کہ میرا وقت کا ضیاع ہے. یہ اس کا حال ہوتا ہے جو امتحان گاہ کو امتحان گاہ سمجھتا ہے اور وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا ہم امتحان گاہ کو, اس زندگی کو, اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوالات جو حالات یا احکام کی صورت میں ہم پہ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, کیا میں اس کا آنسر دینے میں مشغول ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ جو حالات مجھ پہ دے رہے ہیں کیا میں اس کو آنسر کرنے میں مشغول ہوں؟ کیا جو میری مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں چیزیں, دنیا کی زینت, دنیا کی رونق, یہ کھیل تماشے, کیا میں ان ڈسٹریکشنز کو اپنے سے دور کر رہا ہوں کہ میرا وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ اگر نہیں یہ میری کیفیت تو میں سمجھ جاؤں میں نے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا, میں زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھا. اور وہ کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ جس نے سمجھانا تھا, جس کتاب نے مجھے بتانا تھا, جس نبی نے مجھے بتانا تھا, میں نے اس کی علم کو کوئی توجہ نہ دی, اسے اس کے علم کو کوئی وقت ہی نہ دیا. میں نے دنیا کے ہر علم کو حاصل کر لیا اور اس پہ کمال میں پہنچنے کو زندگی کا مقصد جانا, لیکن جو نبی علم لے کے آئے کہ ہمیں ہماری حقیقت بتا رہے ہیں کہ تم ہو کون, تم نے جانا کہاں ہے, اس علم کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی, اس علم کے لیے میرے پاس زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے. اور جب وقت نہیں ہے اور جب اہمیت نہیں ہے تو نتیجہ سامنے کہ ایک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اپنے آپ کو جانے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے اور کہاں تکبر میں چلا جاتا ہے اور بڑائی میں چلا جاتا ہے. وہ بڑائی پھر آگے اس کی یہ حالت کر دیتی ہے کہ ہر ایک کو نیچا سمجھتا ہے, پھر وہ نیچا سمجھنا اس کی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے, وہ اس کی غیبت کرتا ہے, اس کی برائی کرتا ہے, معاشرے کے اندر پھوٹ پھیل جاتی ہے, ایک دوسرے الجھتا رہتا ہے انسان. اور حالانکہ اس نے کرنا کیا تھا, وہ اگر اپنی حقیقت کو جان لیتا, اس کے اندر عاجزی آتی, وہ اگر اللہ کی قدرت دیکھتا, یہ اللہ کی مخلوق ہے, میں نے ان کا حق ادا کرنا ہے, یہ امانت مجھے دیے گئے ہیں, تو پھر وہ ان کا خیال کرتا, بے شک وہ اس کے ساتھ برا کرتے, تو ایک محبت والا معاشرہ جنم لیتا. تو جب انسان اللہ کے علم اور نبی کے علم سے پیچھے ہٹے گا, معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا, زندگی کے اندر فساد پھیلے گا, انسان کے اپنے اندر فساد پھیلے گا, وہ باہر چیزوں کے اندر سکون کو تلاش کرتا پھرے گا اور اپنے اندر وہ ایک ویران دنیا کو لے کے پھر رہا ہوگا. وہ شور و غل کے ذریعے سے, کوئی میوزک کے ذریعے سے, کوئی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, یہ آرٹیفیشل شور و غل کے ذریعے سے وہ اپنی وحشت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ وحشت اس کے اپنے اندر ہے. اگر وہ اپنے اندر کی اس وحشت کو ختم کر لے تو اسے ان آرٹیفیشل چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اسے رات کی تنہائیوں میں مزہ آئے گا، رات کے سناٹے میں مزہ آئے گا، رات کے سکون میں مزہ آئے گا، رات کے اندھیرے میں مزہ آئے گا، کیونکہ اب اس نے اپنی اس وحشت کو دور کر کے اپنے اندر اللہ کے تعلق کو پیدا کر لیا۔ اب اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی وجہ سے اسے رات کی تنہائیاں پسند ہوں گی، کہ جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کا تعلق نکلے گا، مخلوق کا تعلق آ جائے گا۔ دو چیزیں، یعنی یہاں کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ جب اللہ کا تعلق نکلے گا، مخلوق کا تعلق خود بخود آئے گا۔ مخلوق کا تعلق کیسے ایویڈنٹ ہوگا، کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ اسی طرح کہ انسان ذہن میں الجھا ہوگا، گناہوں میں الجھا ہوگا، غیروں کے سہارے لے گا، کسی کے دل میں مال کی محبت جڑ پکڑ جائے گی، کسی کے دل میں عورت کی محبت جڑ پکڑ جائے گی، پھر کوئی اپنی وحشتوں کو دور کرے گا میوزک کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور دوسرے چیزوں سے۔ حالانکہ یہ خود بخود ختم ہو جائے جب اللہ کا تعلق پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا انس پیدا ہو۔ جب اللہ کی محبت، تعلق، یاد پیدا ہوتی ہے تو یہ اندھیرے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ جب وہ نور آتا ہے، یہ اندھیرے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ نور آئے کیسے، یہ سوال۔ وہ نور آتا ہے اللہ کی کتاب، اللہ تعالی کے علم اور ذکر اللہ سے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں کثرت کرتا ہے تو یہ نور خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم نے انسان کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر کیسے ان ڈسٹریکشنز کو اپنے سے دور رکھے، یہ دنیا کی کشش کو، اور کیسے وہ اللہ تک پہنچ جائے، کیسے وہ ان کوسچنز کو آنسر کرے، اس ضمانت کہاں قطع کرے۔ تو اس میں ذہن میں رکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ ایک علم کیا فائدہ دیتا ہے، کہ اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ چیز بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ کئی بار انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے اندر کمزوری فیل کرتا ہے کہ کیسے کروں۔ اگر کوئی سروے کیا جائے اور پوچھا جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے تو لوگ کہیں گے ہاں پڑھنی چاہیے، اگر پوچھا جائے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وہ کہیں گے نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے کہیں گے بولنا چاہیے، دھوکہ دوسروں کو نہیں دینا چاہیے وہ کہیں گے نہیں دینا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے مال میں وہ کہیں گے نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر پبلک سروے ہو تو میجورٹی کے آنسر یہی ہوں گے، لیکن معاشرے کا جو حال ہے وہ اس کے بالکل برعکس۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ کوئی چیز لیک کر رہی ہے۔ علم تو ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا چیز لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے؟ تو وہ یہ چیز لیک کر رہی ہے کہ ایک تو مکمل علم نہیں ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کا، اللہ کے علم کا، نبی کے علم کا مکمل علم نہیں ہے۔ مکمل علم کے ہوتا تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ زندگی کی ساری حقیقت کا، جس کو آج بیان کیا۔ اگر اسے مکمل علم ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ آخرت کیا ہے اور جنت و جہنم کے حالات کیا ہیں اور جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اور دوسری چیز جو لیک کر رہی ہے وہ ہے تزکیہ، تزکیہ نفس، جس کو قرآن پاک کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ پاک ہو، وہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جو سترا ہوا، پاک ہوا۔ تو یہ تزکیہ بھی فرض عین ہے، اور تزکیہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں کثرت کی جائے، کثرت ذکر، ذکر الائی، ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ انسان کو پیوریفائی کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ تو تزکیہ اور دوسری طرف پہ کامل علم نبی کا، یہ دونوں ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے اندر قوت لے آتے ہیں تو وہ دین پہ اللہ کے احکام پہ کھڑا ہو جاتا. مطلب کیا کہ کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں پتہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا کسی کو، پھر بھی تم مال کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہے، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت ہے، وہ ریزسٹ ہی نہیں کر سکتا اس محبت کو. کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، خاندان کے اندر آپس سے محبت سے رہنا ہے، پھر یہ لڑائی جھگڑا کیوں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اس کے اندر انانیت ہے، تکبر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، مال کی محبت، عورت کی محبت، اسی طرح تکبر، حرص، غصہ، شہوت، یہ جو مسئلے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا، ان کو صحیح کرنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے. جب یہ ختم ہوں گے تو پھر ظاہری علم پہ انسان عمل کرے گا، ورنہ علم ہونے کے باوجود انسان سے عمل نہیں ہوگا. تو تزکیہ پھر کیسے کیا جائے؟ تو وہ تزکیہ ہوتا ہے ذکر الہی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دلوں کو بھی رنگ لگ جاتا ہے اور اس رنگ کو صاف کرنے والی چیز اللہ رب العزت کی یاد ہے. تو جو روحانی قلب ہے وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو رنگ لگتا ہے، اس کو صاف کرنے والی پالش وہ اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کا ذکر اس کو صاف کرتا ہے، اس کو چمکاتا ہے. اور ذکر ایک ہے خود سے کرنا، اور ایک ہے علماء سے، صلحاء سے پوچھ کے کرنا کہ دیکھیں میرے اندر یہ مسئلہ ہے، میرے اندر مال کی محبت ہے، میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر شہوت ہے، میری نظریں میرے قابو میں نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا ذکر کروں، کیسے اس کو اصلاح کروں. تو جس طرح میڈیسن دوائی ڈاکٹر سے پوچھ کے لی جاتی ہے اپنا مرض بتا کے، اسی طرح اپنا مرض کھول کے صلحاء سے اس کا علاج کروانا کہ میرا علاج کرے باطن کا. یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مجھے یہ کیفیت فیل ہو رہی ہے کہ میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میری نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ اتنی سخت وعیدیں اور سخت سزائیں ان لوگوں کے لیے دوسروں کا حق ضائع کریں اور میری زبان میرے قابو میں نہیں رہتی، میرے غصہ میرے قابو میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں کہ نگاہوں کو وہاں یوز کروں جہاں کرنا ہے، نہ محرم کو نہ دیکھوں اور نگاہیں میرے قابو میں نہیں، میں کہ میرا دل کے اندر سے یہ کیفیت ہی نہیں ختم ہوتی کہ میرا دل کرتا ہے کہ دوسروں نہ محرم کو دیکھوں. یہ کیسا مسئلہ ہے، کیسی بیماری ہے کہ جو مجھے دین پہ آنا ہی نہیں دے گی. تو اس کو پوچھ پوچھ کے اس کا حل کر. ان صلحاء کی تلاش کرنا کہ جتنا انسان ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، ان صلحاء کی تلاش کر کے اپنا باطنی علاج کروائے، اور باطنی علاج کرا کے اور علم کا سہارا لے کے پھر دیکھے کہ اس کی زندگی میں کیا لطف ہوتا ہے، کیسے وہ آگے بڑھتا ہے اس مشن کی طرف، کے امانت کو اٹھائے زندگی کی. پھر وہ لطف فیل کرے گا اللہ کی باتوں کو ماننے کا. اس سے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی جو زیب و زینت وہ تو اٹریکٹ کر رہی ہے، دین کی طرف اٹریکشن کوئی فیل نہیں ہو رہی، کیونکہ دین کی اٹریکشن تو اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ حاصل ہوگی اللہ کی یاد سے اور اس قرآن پاک احادیث کے علم سے. جب وہ ہے ہی نہیں یا کم ہے تو ظاہری بات ہے کہ جہاں اٹریکشن زیادہ ہے تو وہاں انسان کی قصد و ذہن جاتا ہے، وہاں انسان کی طبیعت جاتی ہے، دین کی طرف آتی نہیں، اللہ کے تعلق کی طرف آتی نہیں. تو انسان پھر عقلی طور پہ سوچتے ہیں دین پہ ہونا چاہیے، تو کبھی وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کشش فکر کھینچتی ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے. عقلی طور پہ سوچتا ہے کہ نہیں، میری زبان میرے قابو میں ہونی چاہیے، لیکن پھر اس کی باطنی بیماری، اس کا تکبر، اور اس کی دوسری باطنی بیماری غصہ وغیرہ وہ اس کو دوسری طرف کھینچ لیتی ہے, تو یہ ٹو اینڈ فرو بس ہوتا رہتا ہے. اس کو استقامت دین میں نہیں ہوتی, اس کو لذت دین میں نہیں ملتی. اور لذت دین کی اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت تھا. تو اس چیز کو حاصل کرے تاکہ اس امانت کو اٹھا سکے. جب وہ اللہ کا تعلق اور محبت اور شوق اور ذوق مل جاتا ہے انسان کو, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں, جب وہ اللہ کی محبت اس کو مل جاتی ہے تو تب وہ مجبور بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرے, بندوں کے حق ادا کرے. وہ بندوں کو اللہ کی مخلوق کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے, غصہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے. تو تب وہ دنیا کے اندر اس کی کشش کم ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اس انحکام پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو یہ زندگی موت اسی تناظر میں نظر آتی ہے جو یہ بیان کیا, کہ زندگی تو صرف فقط یہ ہے کہ مجھے وقتی طور پہ جسم دیا گیا, یا دوسرے لوگوں کو وقتی طور پہ ایک سواری دے دی گئی ہے جس پر روح سوار ہے, امتحان دے رہے ہیں, جب وقت پورا ہوگا تو اس تو موت کے ذریعے سے اس جسم کو واپس لے دیا جائے گا اور روح اگلے مراحل پہ چلی جائے گی. وہ اس وجہ سے زندگی موت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اب اس شخص کی زندگی, اس شخص کی زندگی فرق ہوگی اس شخص کی زندگی سے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے, جس کے اندر اللہ کا علم نہیں ہے, نبی کا علم نہیں ہے, قرآن کا علم نہیں ہے, جس کی زندگی میں اللہ کی محبت اور شوق نہیں ہے, اس نے اپنا تزکیہ نہیں کرایا, تو آبویسلی بات ہے کہ ان دونوں کی زندگی واضح طور پر فرق ہوگی. باقی انسانوں کے ظاہر تو ایک جیسے ہیں, وہی ہاتھ وہی کان وہی پیر, اصل فرق ہے ہی اندر کا, کہ کس کے اندر نبی کا علم ہے کس کے اندر نہیں ہے, کس کے اندر تزکیہ ہے کس کے اندر نہیں ہے, کس کی باطنی بیماریاں صحیح ہو چکی ہیں کس کی نہیں ہوئی, کس کے اندر غصہ ہے کس کے اندر نہیں ہے, کس کے اندر شہوت قابو میں ہے کس کے اندر شہوت قابو میں نہیں ہے, کس کے اندر تکبر ہے کس کے اندر تکبر نہیں ہے. بس اسی پہ انسانوں میں فرق ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے حقوق پامال کر رہا ہے اور کوئی انسان دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا. تو یہ سارے کام یہ ابھی کرنے کے ہیں, کہ زندگی کو سمجھنا یہ ہے کیا, اور اپنے رخ کو کیسے ٹھیک کرنا ہی, اور اس چیز کا احساس, اور پھر رخ کو ٹھیک بھی کر لینا. زندگی کو نہ سمجھا تب بھی خسارے میں, اس احساس کو نہ حاصل کیا کہ زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا ہے پھر بھی خسارے میں. اور اگر ٹھیک کرنے کا احساس تو پیدا ہو گیا لیکن نہ کیا پھر بھی خسارے. کیوں؟ کہ وہ آنسر پھر بھی غلط دے رہا ہوگا زندگی کا, اس امانت کو میں خیانت کر رہا ہوگا. جب امانت میں خیانت کر رہا ہوگا تو الٹیمیٹلی جو موت آئے گی, جب اس کے ریزلٹس چیک کیے جائیں گے تو آبویسلی اس نے غلط آنسر کیے ہوں گے اور وہ فیلئر کا شکار ہو جائے. تو اس طرح سے زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور شروع میں جو آیت پیش کی اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو اجاگر کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ انسانوں اس چیز کو سمجھ لو کہ زندگی ہے کیا جس کو تم زندگی کہتے ہو. قرآن نے دوسری جگہ میں واضح کر دیا کال میں ارواح میں کیا ہو چکا, تم نے خود آپ کیا ایک چیز کہ زندگی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا, اور موت کیا ہے وہ بتایا. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ موت یقین جانو کہ ہر ایک کو آنی ہے, اور وہ اس لیے آنی ہے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے. تو ایگزامینیشن ہال میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا. کل نفس ذائقۃ الموت, نبی بھی اس فیز سے گزرے. ہم جس شخص کی بات کرتے ہیں کہ یہ گزر چکا ہے تو وہ گزر چکا ہوتا, بے شک وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہو یا نبی ہو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ تو یہ ہوگا کہ میں یہ موت اس ایگزامینیشن ہال سے اگلی اسٹیج پہ لے جائے گی، اور اگلی اسٹیج جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قبر میں رہنے کے بعد قیامت ہے، اور وہاں تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ناسک کا۔ اور پھر کیا ہوگا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور انسانوں اس دنیا کی زندگی میں محب ہونے والے انسانوں، اس کی رونق میں محب ہونے والے انسانوں، اس کی آوازوں کے اندر محب ہونے والے انسانوں، اسی کو ہم سب کچھ سمجھنے والے انسانوں، اس کے مال کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں، اپنی اولادوں کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں، اپنے والدین کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں، یہ زیب و زینت اور رنگ و رونق کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں، سن لو، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو فقط دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ فقط دھوکا ہے اس کے لیے جو اس میں الجھ گیا۔ دھوکا اس لیے کیونکہ اس سے ڈسیو ہو جاتا ہے انسان، دھوکے میں پڑ جاتا ہے، شاید یہی سب کچھ ہے۔ اور جیسے ہی موت اسے اچکتی ہے اور اس من یہ منظر انسان کو غائب ہوتا نظر آتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے اوہ میں نے تو غفلت کی کہ نبی کریم کو کبھی حاصل نہ کیا، اس میں یہ واضح تھا کہ یہ دھوکا ہے، میں تو اسی دھوکے میں لگ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے دھوکے کو ایک حقائق سے ذکر کیا، کہا کہ ایک شخص جا رہا تھا، پیچھے اس کے شیر پڑ گیا، اب شیر سے اسے کوئی نجات کا ذریعہ نظر نہ آیا تو اس نے قریب ہی دیکھا ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر اس نے جب جھانکا تو ایک رسی لٹک رہی تھی ڈول کی، تو اس نے اس رسی کو پکڑ کر اس کنویں کے اندر ہو گیا تاکہ شیر اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ جب اس نے کنویں کے اندر جھانکا نیچے کی طرف تو دیکھا نیچے تو بڑے بڑے اژدہے بیٹھے ہیں، اب اوپر شیر کا خوف، نیچے اژدہوں کا خوف، اور اسی دوران وہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ اوپر دو چوہے آتے ہیں، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، جو اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیتے۔ اب یہ اس کی کیفیت کہ اوپر شیر، نیچے اژدہے، اور جس رسی سے وہ لٹکا ہوا ہے اس رسی کو دو چوہے کتر رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ کٹ جائے گی اور وہ نیچے گر جائے گا۔ اسی اثنا کے اندر وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ سامنے دیوار پر کنویں کی شہد ہے، شہد کا چھتا تھا، اب مکھیاں نہیں ہیں، اب اس کے اندر شہد ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اب ہلاکت میرا مقدر ہے، چلو شہد کو تو چکھوں۔ شہد کو چکھتا ہے تو اس کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے، وہ دوبارہ چکھتا ہے، تیسری بار چکھتا ہے، بار بار چکھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے، نیچے اژدہے ہیں، اور میری رسی میرے دو چوہے کو کاٹ رہے ہیں اور ان قریب میں گرنے والا ہوں، اس کے ذہن سے مہر ہی ہو جاتی ہے بات، اتنا وہ اس شہد کی لذت میں پڑ جاتا۔ تو میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک غافل انسان کا حال ہے، کہ یہ جو اژدہے ہیں جس کنویں کے اندر ہیں یہ قبر کی مانند ہے، اوپر جو دو چوہے ہیں جو اس کی رسی کو کتر رہے ہیں وہ دن اور رات کی مانند ہے، کہ ایک کالا اور ایک سفید کہ دن و رات اس کی رسی کو کتر رہے اور ان قریب وہ قبر کے گڑھے میں گرے گا. اور اس غافل انسان کا حال یہ ہے کہ اس سارے سنیریو کے باوجود, اس سارے منظر کے باوجود وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے جو اس دنیا کی لذت, جس کی وہ شہد کی جو تشبیہ ہے وہ دنیا کی لذت ہے, تو دنیا کی لذت میں پڑا ہوا ہے حالانکہ یہ دن اور رات اس کی زندگی کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں اور نیچے قبر اس کی منتظر ہے. تو یہی حقیقت ہے کہ انسان کئی بار اس دنیا کے دھوکے میں ایسا محب ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو ہی بھول جاتا ہے, وہ سارے منظر کو ہی بھول جاتا ہے کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے, ان قریب میں قبر کے گڑھے میں چلا جاؤں گا, مجھے اس دن کی بھی تیاری کرنی ہے. ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس سے کوئی جنازہ گزرا, ان سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تربیت کے لیے کہ تمہارا. اس شخص کو یہ بات سن کے بات بری لگی, تو اس نے کہا کیا مطلب, تو انہوں نے کہا کہ اگر محسوس کرتے ہو تو یہ سمجھو یہ میرا جنازہ ہے. اس نے کہا کیا مطلب, انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے جس جنازے کا تم پوچھتے ہو مجھے نہیں ہم وہ کون ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ وہ جانے والا اب جا چکا ہے, اب فکر مجھے اپنی کرنی ہے کہ اس جانے والے نے کئی مراحل دیکھ لیے, اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا, اس نے اس کی یہ زندگی کی آزمائش اب ختم ہو چکی, وہ اگلے مرحلے پہ جا چکا, فکر مجھے ابھی اپنی کرنی ہے کہ جو اس موت کے لیے ابھی تیار نہیں ہے, جس نے ابھی موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا, جس کو یہ نہیں پتا اس کی موت ایمان پہ آئے گی یا کفر پہ آئے گی, اسے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, تو مجھے تو اپنی فکر لاحق ہے, اس لیے میں اس جنازے کو یا ہر جنازے کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میرا ہو. مطلب یہ کہ اپنی موت کو میں یاد کرتا ہوں. موت کی یاد ایک ریکمینڈڈ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں مشغول لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو جو دنیاوی لذتوں کو غارت کرتی ہے. تو موت سے کو یاد کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی زینتوں میں نہیں الجھتا, جس طرح وہ کنویں والا شخص شہد میں الجھ گیا. وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال کے اندر ہوں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریکمینڈ کیا کہ قبرستان بار بار جایا کرو, کہ تمہیں یاد رہے کہ یہ کچھ لوگ تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے. اس لیے جو دعا بھی ہمیں سکھائی گئی قبرستان جانے کی وہ یہی ہے کہ ایک قبر والے تم پہ سلام ہو, تم آگے چلے گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں, تم قریب قریب انشاءاللہ ہم تمہیں ان قریب مل جائیں گے. تو یہ تو جس طرح پیدائش میں ایک ترتیب ہے, کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی بعد میں آ رہا ہے, اسی طرح مرنے کی ایک ترتیب ہے, کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جا رہا ہے. جانا تو سب نے ہے کیونکہ یہ ایک سٹیج ہے زندگی, ایک امتحان ہے بس, زندگی ایک امتحان کا ہے دنیا. تو انسان کو یہ فیلنگ رہتی ہے کہ امتحان کا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب میں مینشن کی ہے کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ارد گرد والے قبرستان والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری موت اور ہمارے ساتھ جو حالات گزرے تم उन चीजों ने तुम्हें कोई मैसेज नहीं दिया था कि तुमने देखा नहीं था कि हम तुमसे पहले आ गए, कि हम भी इसी तरह दुनिया की ज़ीनतों में गर्क थे, हम भी उसी तरह अपनी औलाद को सब कुछ समझते थे, अपने शौहर बीवी को सब कुछ समझती थी, बीवी शौहर को सब कुछ समझता था, अपने दोस्त अहबाब में उलझे हुए थे, इर्द गिर्द की दुनिया में उलझे हुए थे, उनके मसायल सुलझाने में लगे थे, एक दूसरे की बुराइयों में लगे थे, एक दूसरे अपने माल में उलझे हुए थे, अपने कारोबार में उलझे हुए थे, लेकिन जकाजक हमें इस इम्तहान काल से अगली स्टेज पर पहुंचा दिया गया, वो चीजें हमसे छूट गईं, वो माल हमसे छूट गया जिसके लिए हमने लोगों को धोखे दिए, वो औलाद हमसे छूट गई जिसके लिए हमने लोगों को धोखे दिए, वो बीवी हमसे छूट गई कि जिसके लिए हमने नाजायज माल हराम माल कमाया, वो शौहर हमसे छूट गया कि जिसके लिए मैंने दूसरों की बुराइयां की, वो सारी चीजें छूट गई और अब हम तने तना एक जगह पहुंचे। ये क्या चीज तुम्हारे लिए इबरत के लिए काफी नहीं थी कि तुम फिर भी उन चीजों में उलझे रहे? ये सारी की सारी चीजें फानी है, बेवफा है। ये मैसेज इंसान को मौत, इस बात का यकीन दिल में होना चाहिए कि जिसने अल्लाह से मोहब्बत की आखिरकार अल्लाह से मिला दिया जाता है, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसकी चीजों से मोहब्बत की आखिरकार उसे जुदा कर दिया जाता है, दुनिया का मोहब्बत करने वाला आखिरकार पशेमान होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला आखिरकार खुश होता है, दुनिया से मोहब्बत करने वाला आखिरकार रोता है और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला आखिरकार उसके वसल का मजा पाता है, दुनिया से मोहब्बत करने वाला आखिरकार जफा का मजा चखता है और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला आखिरकार वफा का मजा चखता है। ये बात इंसान को अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए और ये तब मुमकिन है जब इंसान अब इस जिंदगी की हकीकत को जाने, मौत की हकीकत को जाने। मौत को याद करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अनस मौत को कसरत से याद करो ताकि वह दुनिया में तेरे ज़ुहद का बायस बने और गुनाहों का कफारा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक को नसीहत की गर्ज से मौत काफी है कि किसी नाचने की जरूरत नहीं, किसी कहने वाले की जरूरत नहीं, किसी बात करने वाले की जरूरत नहीं, मौत ही काफी है कि जो उसको नसीहत करे। अब मौत को याद करना तीन तरह से होता है। एक होता है कि जो गाफिल शख्स याद करता है, गाफिल शख्स मनाता है कि दुनिया की मोहब्बत में उलझा हुआ है, जब वो मौत को याद करता है, उसका तस्करा सुनता है, उसके अंदर एक वहशत होती है, वो डरता है मौत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत है, उसको फील होता ही है, ये बात महसूस होती है कि मौत इस महबूब चीज को छीन लेगी, दुनिया को मुझसे छीन लेगी, तो वो वहशत खाता है मौत की आस। एक दूसरा शख्स है कि जो हकीकत को जानता है कि मौत आनी है और वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है मौत के लिए, गुनाह भी करता है, तो मौत की याद उसे तौबा की तरफ मायल करती है, उसे एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो फिर तौबा करता है, अल्लाह से माफिया मांगता है, अपने रुख को ठीक करता है, लेकिन फिर भी वो मौत के जल्दी आने से डरता है कि उसे डर है कि मैं तैयार ना हो मौत के लिए और मौत मुझे आ जाए। और तीसरा दर्जा मौत की याद का ये है कि जो आरिफीन की याद है, अल्लाह के महबूब बंदों की याद है, कि वो मौत को देखते हैं कि ये मुझे अल्लाह से जोड़ देगी, ये अल्लाह से मिला देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, कि मोमिन का तोहफा मौत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। और अल्लाह वालों को अल्लाह की मोहब्बत में शौक होता है मौत का, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है, निसाई शरीफ में ये रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الموت تھا کہ موت کے وقت قریب تھا تو دعا کی آپ کی شفا کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ سے رفیق اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں کہ میں تو اللہ کے رفیق بننا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. طبرانی شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذکر ہے کہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے موت کے فرشتے کو کہا کہ کب کوئی دوست دوسرے دوست کی روح قبض کرتا ہے, یعنی کہ اللہ میرا دوست وہ میری روح قبض کرے گا. تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر کہا کہ کب کوئی دوست کسی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے, یہ موت تو صرف مجھ سے ملنا ہے. تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری روح ابھی قبض کرو. تو اللہ والے جو ہیں موت کو اللہ کا وصل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا قرب دیکھ رہے ہیں, اللہ سے ملاقات دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو شوق ہوتا ہے. لیکن موت کی تمنا کرنا, اس کی دعا کرنا, یہ جیسے ہی نہیں لیکن ان کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو ایک قیدخانہ سمجھتے ہیں, ایک آزمائش سمجھتے ہیں, اور موت کو اس سے نجات سمجھتے ہیں. تو اس میں جو پہلا درجہ ہے موت کی یاد کا کہ انسان کو وحشت ہو اور وہ برا سمجھے موت کے تذکرے کو, تو اس سٹیج یہ خطرناک سٹیج ہے. اس کا مطلب دنیا کی محبت دل میں ہے. اگر یہ ہے تو پھر اپنے رخ کو ٹھیک کرے, کیونکہ انسان سے ان قریب یہ زندگی ختم ہوگی. کتنی قریب, اس سے نعرہ لگا لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے, واش روم جاتے, تو وہاں سے فارغ ہو کے وضو کرنے سے پہلے حالانکہ پانی موجود ہوتا تیمم فرما لیتے. تو پوچھنے والا تو پوچھا یہ کیوں کہ پانی موجود ہے پھر بھی تیمم کرتے ہیں, کہ فرمایا کہ پانی تک آتے آتے یہ کس کو پتا کہ موت آ جائے, تو میں تیمم فوراً کر لیتا ہوں تاکہ میں پاک حالت میں اپنے پروردگار سے ملوں. اتنا انہیں یقین ہوتا تھا کہ موت اتنی قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں نماز میں, میں دوسری طرف سلام پھیرنے کا مجھے اندازہ نہیں ہے. صحابہ کو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بتاتے تھے کہ موت کو اتنا قریب جانو کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو, شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. تو اس طرح سے زندگی گزارے کہ جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کی کیفیت ہو کہ ابھی انویجیلیٹر مجھ سے پیپر لے لے گا یا ابھی لے لے گا, بس ابھی جلدی سے کچھ نہ کچھ آنسر کر دو. ایک اللہ والے نے اپنی محفل میں بات ہو رہی تھی, تو جب محفل میں بات ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر کسی کی موت کا وقت پتہ چل جائے کہ آنے والی ہے وہ کیا کرے گا, تو ہر شخص نے کہا میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا اگر مجھے موت کا پتہ چل جائے. پھر انہوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے اگر آپ کو موت کا پتہ چل جائے کہ آپ کی آنے والی, تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا, میں جیسے وقت گزارا ہوں ویسے گزاروں گا. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا. تو پھر انہوں نے آگے سے وضاحت کی کہ ایکچولی میں ہر لمحہ ایسے گزارتا ہوں کہ جیسے موت ابھی آئی اور ابھی آئی, میں آلریڈی ایسے میں گزار رہا ہوں. تو جیسے میں چونکہ میری آلریڈی ایسی کیفیت ہے تو میں اس لیے کوئی خاص بات نہیں کروں گا. تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی اور ہونی چاہیے ہر انسان کی, موت کا لیے ہر وقت تیار ہو اور موت کا تذکرہ کر کے, یاد کر کے, اور قبرستان جا کے اور اموات کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ انکری میں نے بھی جانا ہے, میں اپنے رخ کو ٹھیک کروں. ہر روز ہم دیکھتے ہیں اموات کو, کتنی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, ہر ایج کے انسان فوت ہو گئے. ابھی کل پرسوں کی بات کے ایکسیڈنٹ ہوا اور یہاں پہ ایک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کی 5 بچے فوت ہو گئے, اور وہ اس میں 10 سال سے کم بھی ہیں, ٹین ایجرز بھی, ٹیجرز بھی ہیں. تو موت نے کوئی عمر تھوڑی دیکھنی ہے. पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले खातून थी, उनके हस्बैंड फौत हो गए। उनकी उम्र भी 40 साल जैसे कम थी और कोई खास वजह नहीं, एक छोटी सी एक बीमारी जो कि काबिल इलाज है उससे वफात हो गई। जब मैं खुद हाउस जॉब कर रहा था तो एक हाउस जॉब के अंदर एक दिन एक शख्स हांफता हुआ आया। शाम का वक्त था, इलेक्शन का दिन था, एक शख्स हांफता हुआ आ रहा है, सांस चढ़ा हुआ है, अकेला तने तना। जब तने तना वो आ रहा है तो उसे पूछो क्या मसला, कहता मुझे सांस नहीं आ रहा। उम्र उसकी क्या 35 साल, जवान। आके उसे लिटाया, देखते ही देखे मिनट के अंदर, यानी इतना कम वक्त कि अभी ड्रिप लगाने का वक्त नहीं, अभी किसी चीज का वक्त नहीं, और देखते ही देखते उसके मुंह से झाग निकली और फौत हो गई। अब ये कौन शख्स है कुछ पता, इसका नाम क्या है कुछ पता, क्यों अकेला है। खैर उसकी जेबों को देखा, तलाशी ली कि क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, तो पता चला वो उस दिन इलेक्शन में खड़ा था MLA की सीट। तो ये क्या मुकाम इबरत नहीं कि 35 साल का नौजवान एक शख्स कि जो कि इलेक्शन में खड़ा है और लंबी उम्मीदें मार के खड़ा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये माल होगा, ये चीज होगी, ये चीज होगी, और उसके गिर नारे लगाने वाले उसके साथी वो किधर चले गए, वो कहां है उसकी उम्मीदें। मौत के फरिश्ते ने जकर जकर सब कुछ खत्म कर दिया। तो मौत एक बहुत वाज़ेह हकीकत है, इसको समझने की जरूरत है। और इर्द गिर्द की अमवात जो हैं वो हमारे लिए मैसेजेस। अकलमंद वो है जो दूसरों को देख के नसीहत हासिल कर ले। जो खुद अपने में बंद पड़ी तो तब वक्त निकल चुका होगा, तो दुनिया के धोखे से निकले, शैतान के धोखे से निकले। शैतान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो कल पर बाढ़ डलवाता है। वो किसी मुसलमान से ये नहीं कहता ना करो, वो किसी मुसलमान को ये नहीं कहेगा कि हाँ नेकी ना करो, अल्लाह की बात ना मानो, अल्लाह से ताल्लुक ना जोड़ो। वो बल्कि ये कहेगा हाँ जोड़ लेना, बातें सारी सही की जा रही हैं, जोड़ लेना, अभी कल कर लेंगे उस चीज को, कल आएगी। वो कहेगा नहीं कल कर लेंगे। होते होते जिंदगी के साला साल गुजरेंगे और मौत का फरिश्ता आएगा, तो तब इंसान को पता चलेगा कि कितना वक्त गुजरा हो गया, और वो शैतान खुश होगा। हदीस पाक में ये बात मेंशन है कि फजर का वक्त होता है, इंसान उठने की कोशिश करता है और वो एक थपकी देता है, अभी बहुत वक्त है, वो फिर सोता है, फिर उठता है, फिर वो थपकी देता है, अभी बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, वो फिर सोता है, हत्ता कि वक्त निकल जाता है, सूरज तुलू हो जाता है, तो शैतान खुशियां मनाता वहां से चला जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी वो यही करेगा, वो कहेगा सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, अभी औलाद के लिए बहुत कुछ करना है, अभी अभी माल इकट्ठा करना है, अभी फ्यूचर की थोड़ी प्लानिंग्स करनी है, अभी थोड़ा ठहर जाओ, अभी सारी चीजों को मौखर कर दो, अभी जवानी है, अभी ये है, अभी सेटल होना है, अभी ये होना है, और होते होते ये वक्त निकल जाना है और मौत के फरिश्ते ने आ जाना है, और हमने ऐसा ना हो कि हम हाथ मलते रहते। तो ये बात समझने की जरूरत है और इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है कि इल्म और जिक्र में मैं कंटिन्यूसली आगे बढ़ूं, हर हफ्ते कम अज कम, हर रोज नहीं तो हर हफ्ते अपना एनालिसिस करूं कि कितना मेरा इल्म ज्यादा हुआ, कितना मेरा तस्किया ज्यादा हुआ, बाकी बीमारियां मेरे अंदर से कितनी खत्म हुई, कितनी मोहब्बत अल्लाह की बढ़ गई, कितना मैं उसके ताल्लुक में आगे बढ़ गया, कितना मैं आखिरत के लिए और तैयार हूं। ये वीकली तो कम अज कम एनालिसिस करे। विदाउट एनालिसिस कौन सा बिजनेस मैन है जो आगे बढ़ जाता है? कोई बिजनेस मैन ऐसा है जो अपने सारे माल का कोई हिसाब किताब ना करे और वो फिर भी नफे में नफे उठाता जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया के अंदर। हमें जिंदगी दी इसलिए गई कि इसको काट छांट के इसके अंदर से बुराइयों को खत्म करके अपने आप को अच्छा इंसान बनाए। और मौत के ऊपर सब्र करना, जब जो शख्स इस हकीकत को जानता है जो अभी तक बयान की, तो वो खुद ब खुद सब्र आ जाए, तो वो समझता है कि मौत फकत ये है कि जिंदगी ये उस जिस्म को वापस ले लेते हैं अल्लाह ताला। जो इम्तहान किसी का पूरा होता है, इंसान अगली स्टेज पर चला जाता है। तो ویسے ہی انسان سمجھتا ہے جو زندگی کی حقیقت کو جانتا ہے. صحابہ کو یہ حقیقت کے اوپر واضح تھی. ایک صحابی تھے, وہ سفر پہ تھے, پیچھے سے ان کا بیٹا فوت ہو گیا. اب گھر میں بیوی تھی, ماں تھی بیٹے کی, اب ماں پہ کیا گزرتی ہے جو اس کا بیٹا فوت ہو. لیکن چونکہ زندگی کی حقیقت کو جانتے ہیں, موت کی حقیقت کو جانتے ہی ہے کیا, تو انہوں نے سمجھ دیا کہ بیٹا تھا فوت ہو کے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. اسی اثنا میں شوہر آ گیا, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا. اب انہوں نے سوچا رات کا وقت ہے, تھکے ہوئے ہیں, اس وقت میں نے ان کو ڈسکلوز کیا, بتایا کہ موت ہو گئی ہے تو ان پہ تھوڑا بھاری ہوگا, تو صبح بتاؤں گی. شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ بچے کیا کیسے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا لیٹے ہوئے, جھوٹ نہیں تھا کہ لیٹا ہوا تھا, وہ میت لیٹی ہوئی تھی. صبح ہوئی تو انہوں نے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی امانت دے, یا کوئی شخص کسی کو امانت دے اور وہ واپس لے تو کیا دے دینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا بالکل دینی چاہیے, اسی کی چیز ہے, اس کو واپس کرنی چاہیے. تو اسی طرح پھر اس نے کہا ان کی بیوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا امانتاً دیا تھا اور اس نے وہ واپس لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صبر کے بدلے تمہاری اولاد میں اللہ برکت دے گی. تو زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہیے, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے, مسجد نبی سے نکلے, بیٹے کی محبت ہے جیسے باپ کے دل میں ہوتی ہے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, ننگے پاؤں بھاگتے اپنے گھر گئے, چادر گھسٹ رہی تھی, بیٹے کو گود میں اٹھایا, بیٹے کو گود میں اٹھا کے اپنے سامنے جب رکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی اور بیٹا آپ کی گود میں فوت ہو گیا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریئیکشن شو کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں, میری آنکھیں اشکبار ہیں, میری آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن میری زبان شکر گزار ہے. تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا, اس فیصلے پہ راضی رہنا کہ کب کس کا وقت ختم ہونا ہے, کب کسی نے امتحان گاہ سے اگلے چیز پہ چلے آنا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے بندے اتنے ہیں. تو اس پہ شکوہ نہ کرنا اور اس موت سے پیغام لے لینا اپنی موت کی تیاری کا, یہ حقیقی چیز ہے. تو اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے, ہمیں زندگی اور موت کے فلسفے اور حقیقت کو سمجھا دے, ہماری غفلت کو ختم کر دے اور اس زندگی کو قیمتیں بنانے کا غم ہمارے اندر ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کروں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ ہی ہمارے خالق ہیں, ہم آپ کی تخلیق ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, آپ نے ہمیں زندگی دی, آپ ہی ہمیں موت دیں گے, آپ ہی نے ہمیں روح دی, آپ ہی نے ہمیں جسم دیا. یا اللہ پاک, ہم آپ کی, یا اللہ پاک, ہمارے پیشانی کے بال آپ کے ہاتھوں میں ہیں, ہمارے قلوب آپ کی دونگیوں کے درمیان ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے غلاموں کے غلام ہیں, ہمارے والدین بھی آپ کے غلام, ہم بھی آپ کے غلام, ہم نسلی آیا اللہ پاک آپ کے غلام ہیں. یا اللہ پاک, ہم آپ کے سامنے بے بس ہیں, ہم اسی طرح بے بس ہیں جب ہم بہت چھوٹے تھے, جب ماں کی گود میں تھے, ہم کروٹ خود نہیں بدل سکتے تھے, ہم خوراک کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے تھے, ہم ہم یا اللہ لباس کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے تھے، یا اللہ جب آج ہم نے جوانی کو دیکھ لیا، قوتوں کو دیکھ لیا، لیکن یا اللہ حقیقت حال میں ہم آج بھی ویسے ہی بے بس ہیں. اگر آپ ہمیں کپڑے نہ دیں تو ہم بے لباس ہوں، آپ یا اللہ پاک ہمیں سہارا نہ دیں تو ہم بے سہارا ہوں، آپ یا اللہ ہمیں عقل نہ دیں تو ہم بے عقل ہوں، آپ ہمیں علم نہ دیں تو ہم جاہل ہوں، یا اللہ پاک آپ ہمیں بولنے کی طاقت نہ دیں تو ہم گونگے ہوں، آپ ہمیں دیکھنے کی طاقت نہ دیں تو ہم اندھے ہوں، آپ ہمیں سننے کی طاقت نہ دیں تو ہم بہرے ہوں. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہم لمحے لمحے کے لیے آپ کے محتاج ہیں. یا اللہ پاک اسی طرح ہم پاک ہونے کے محتاج، اگر ہم پاک نہ ہوں تو یا اللہ پاک کوئی ہمارے قریب نہ آنا پسند کرے. یا اللہ پاک اگر ہم حالت کو ٹھیک نہ کریں تو لوگ ہمیں برا جانیں. یا اللہ پاک جب یہ حقیقت حال ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یا اللہ پاک ہمارے سامنے یا اللہ پاک اس زندگی کی حقیقت کو بھی کھول دیجئے، ہمارے سامنے اپنی حقیقت کو بھی کھول دیجئے، اور یا اللہ پاک اپنی عظمت کو بھی کھول دیجئے، اور یا اللہ پاک اس فتح کے ذریعے ہمارے رخ کو ٹھیک کر دیجئے. جو یہ ہے کہ ہم نے عنقریب تیرے سامنے پیش ہونا ہے، عنقریب تیرے سامنے یا اللہ پاک حاضر ہونا ہے، اور خالی ہاتھ حاضر ہونا ہے. جتنے سہارے ہم نے دنیا کے اندر بنائے ہوئے ہیں مال اولاد کے، یہ سب ہم سے چھوٹ جائیں گے. یا اللہ پاک اس ساری کی ساری حقیقتیں ہم پہ کھول دے، ہم پہ ہماری بھی، ہم پہ اپنی بھی، ہم پہ زندگی کی بھی، ہم پہ موت کی بھی، یہ سب حقیقتیں ہم پہ کھول دے. اور یا اللہ پاک یہ ساری حقیقتیں کھول کے یا اللہ پاک ہمیں عمل پہ لے آ. یا اللہ پاک تو ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کہ میں نے اس کو پیدا کیا، یہ اتنا محتاج ہے جس کا بھی ذکر ہوا، یہ اتنا مجبور ہے، یہ پھر بھی میرے سامنے اکڑتا ہے، میں اس کو اپنی جب بلاتا ہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے یہ نہیں آتا. یا اللہ میں یقیناً آپ کو غصہ آتا ہوگا. یا اللہ پاک پھر بھی آپ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، پھر بھی آپ اپنی رحمت سے ہمیں مہلت دیتے ہیں. اے اللہ پاک، اللہ پاک اس گناہ کی کیفیت کو ختم کر دے، ان گناہوں کی عادت کو ختم کر دے، گناہوں کی یا اللہ پاک جو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ان کو ختم کر دے. یا اللہ پاک دل کے اندر اپنی محبت پیدا کر دے، اپنا شوق پیدا کر دے، اپنا ذوق پیدا کر دے، تقویٰ پیدا کر دے، تعلق پیدا کر دے، توکل پیدا کر دے. دنیا کی زیب و زینت کو یا اللہ کی حقیقت ہم پہ کھول دے، وہ عیان کر دے ہم پر، یا اللہ ظاہر کر دے ہم پر کہ یا اللہ پاک یہ ساری زیب و زینتیں صرف اور صرف دھوکہ ہیں، صرف اور صرف یا اللہ پاک یہ اس لیے ہے کہ ہمیں آزمایا جائے. یا اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، ہمیں محفوظ طریقے سے یا اللہ پاک دین پہ آنے کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے حملے سے بچا. یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں سہارا دے دے. یا اللہ پاک جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے جو چلنا نہیں جانتا لیکن ماں تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ رینگتا ہے، یا اللہ پاک وہ رینگتے ہوئے کرال کرتے ہوئے یا اللہ پاک جانے کی کوشش کرتا ہے، پھر سوچتا ہے میں اٹھوں، لیکن اڑتا ہے، پھر ایک قدم لے کے گر پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا چلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے. یا اللہ پاک ماں اس کو دیکھتی ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، یا اللہ پاک اپنے سے لگاتی ہے. یا اللہ پاک یہی حال ہمارا ہے کہ یا اللہ پاک ہم پہ اتنا بڑھنا چاہتے ہیں، جو ہماری کانوں میں آواز پڑتی ہے، زندگی کی حقیقت کو کھولا جاتا ہے، موت کی حقیقت کو کھولا جاتا ہے، تیری طرف بلایا جاتا ہے، تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیری طرف بڑھیں. ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر شیطان اور نفس اور گندی عادتیں اور دنیا کی محبت ہمیں پھر گرا دیتی ہے. ہم پھر یا اللہ پاک اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. یا اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم تیری طرف رخ تو کرتے ہیں. یا اللہ پاک تجھے اپنا رب تو مانتے ہیں، تجھے اپنا 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 خالق تو مانتے ہیں، تیری طرف بڑھنا تو چاہتے ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تو ہی ہمیں سہارا دے دے، اور تو ہی ہمیں اٹھا لے، تو ہی اپنے سینے سے لگا لے. یا اللہ تو ہی ہمارا تذکیہ کر دے، ان گندی عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے، دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑا دے، مال کی محبت سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ پاک شہوت سے ہماری جان چھڑا دے، غصے سے ہماری جان چھڑا دے، تکبر سے ہماری جان چھڑا دے، حس سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ پاک ہمیں پاک صاف کر کے، طیب کر کے، تزکیہ کر کے یا اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے کہ جس جس جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تیرا تعلق ہوتا ہے، اللہ پاک زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ارد گرد لوگ دنیا سے چلتے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کرتے جا رہے ہیں، ان قریب ہم نے بھی کوچ کرنا ہے، تجھ سے ملاقات کرنی ہے یا اللہ پاک، جس دن تو صرف ملاقات ہو ہماری زندگی کا بہترین دن ہو وہ یا اللہ پاک ملاقات ایسی ہو جیسے کوئی دوست دوست سے ملتا ہے، یا اللہ پاک وہ ملاقات ایسی نہ ہو جیسے کسی بھاگے ہوئے مجرم کو پکڑ کے زبردستی لایا جاتا ہے، اے اللہ پاک موت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے، سب سے خوشی والا دن بنا دے، یا اللہ پاک اس دن کی مایوسی، اس دن کے غم، اس دن کی یا اللہ پاک بے بسی سے ہمیں محفوظ فرما دے کہ جس ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم پچھتا رہے ہوں، پیچھے مڑ کے زندگی کو دیکھ رہے ہوں، یہ تمنا دل میں لیے بیٹھے ہوں کہ ہمیں زندگی میں واپس لوٹایا جائے، کہ ہم متقی بنے، ہم نیکوکار بنے، ہم تجھ سے تعلق جوڑیں، یا اللہ پاک ابھی ہمیں یہ احساس دے دے قرآن پاک پہ آپ نے یا اللہ خود فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ لوگ پچھتائیں گے کہ عورتیں کہیں گے ہمیں واپس لوٹا دے، یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی آپ نے قرآن میں تعریف کی کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو دن رات میری تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جو دن رات مجھے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کی حقیقت کو جان گئے، جو آخرت کی حقیقت کو جان گئے، جو زندگی کی حقیقت کو جان گئے، جو موت کی حقیقت کو جان گئے، اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے دن میں ہوئے یا رات میں ہوئے ان کو معاف فرما، کھل کے کیے یا چھپ کے کیے ان کو معاف فرما، کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے ان کو معاف فرما، یا اللہ پاک چھوٹے تھے یا بڑے تھے ان کو معاف فرما، یا اللہ پاک ماضی کا حصہ بن چکے، یا اللہ پاک نامہ اعمال میں درج ہو چکے، اب معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تیری عدالت میں آ کے تجھ سے معافی مانگے، ہم تیرے مجرم ہیں کہ آنکھوں کا ہم نے غلط استعمال کیا، کانوں کا غلط استعمال کیا، زبان کا غلط استعمال کیا، یا اللہ پاک لوگوں کے دل توڑے، لوگوں کی غیبت کی، لوگوں کا برا کہا، یا اللہ پاک تو نے سب کو دیکھا، ہم اس اقراری مجرم ہیں، یا اللہ پاک دنیا میں بھی کوئی اقرار کر لے اپنے جرم کا تو اس کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے رخ کو ٹھیک کر دے، ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہماری آنکھیں کھول دے، یا اللہ پاک جو منہومہ فوت ہو گئیں، یا اللہ پاک ان کی یا اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، قبر کی سختیوں سے انہیں محفوظ فرما دے، یا اللہ پاک ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، یا اللہ پاک ان کے اندر کتنی اچھی عادات تھیں، یا اللہ پاک کتنی صفات تھیں، یا اللہ پاک تو زیادہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ مخلوق کی زمانے اس چیز کی اور کہ وہ صفات والی خاتون تھیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک کسی صفت کو قبول کر کے، کسی عادت کو قبول کر کے جو نظر میں محبوب ہو، یا اللہ پاک ان کی مقصد فرما دے، یا اللہ پاک ہماری طرف سے انہیں اجر عظیم عطا فرما دے، یا اللہ پاک ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک سب کو صبر نصیب فرما، یا اللہ پاک تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ پاک ان کی موت کو یا اللہ پاک ہمارے رخ ٹھیک ہونے کا سبب بنا دے، یا اللہ پاک ان کے آنے والے جتنے مراحل ہیں قبر کے حشر کے، یا اللہ پاک سب کو یا اللہ پاک سہل فرما، آسان فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے والا بنا اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، یا اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان والی موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا استحقاق بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب جن کی تو نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ پاک دین و حرم کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے اسے محفوظ فرما، یا اللہ پاک جو لوگ غموں مشکلوں پریشانیوں میں ہیں اپنی رحمت سے ان کو اس سے نکال دے، اپنی رحمت سے ان کے دل کو تشفی دے دے، ہم سب کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک تمام غموں کو ختم کر کے اپنا غم نصیب فرما، اپنی محبت کا غم نصیب فرما، آخرت کا غم نصیب فرما، یا اللہ پاک اس سننے اور کہنے کو قبول فرما اور اس کو ہماری زندگیوں کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.